حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں محمد علی جناح یونیورسٹی کے اساتذہ کا اور اس یوم حسین آرگنائزنگ کمیٹی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا۔ مجھ سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، ان کے مقام، مرتبے اور فضائل کے حوالے سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کیں، جس میں ایک حدیث ڈاکٹر صاحب نے نقل کی کہ امام حسن اور امام حسین جو ہیں وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ جب بات امام حسین کی جا رہی ہو تو یہ بات ضروری ہے کہ حق کو برملا اور مکمل طور پر بیان کیا جائے۔ تو اسی حدیث کے ضمن میں ساتھ ساتھ میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں امام حسین، لیکن یہ بات بھی ڈاکٹر صاحب تصدیق کریں گے، ایک دوسری روایت میں بیان ہوئی ہے کہ جنت میں صرف جوان ہی داخل ہوں گے، جو بوڑھے ہوں گے نا وہ بھی نوجوان بن کے ہی داخل ہوں گے۔ تو جتنے بھی لوگ ہیں جنت میں سب جوان ہیں، اور تمام جوانوں کے سردار وہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہیں۔ ایک اور بات بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جب واقعہ کربلا کی بات کی جاتی ہے تو دو سوالات عام طور پہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ چونکہ میڈیا، ایک زمانہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ کرنا، اس کو بیان کرنا بہت مشکل تھا۔ آج وسائل دستیاب ہیں، اتنے سارے چینلز ہیں، سب پہ ذکر ہوتا ہے۔ ایک زمانے میں صرف پی ٹی وی تھا، اس پہ 10 محرم کی مجلس آ جاتی تھی، اب ماشاءاللہ تمام ٹی وی چینلز پہ 10 دن تک اس حوالے سے پروگرامات نشر ہوتے ہیں۔ تو بہت سارے سوالات ہمارے سامنے پیش آتے ہیں، ہم سے سوالات کیے جاتے ہیں۔ دو سوالات اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہیں۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ واقعہ کربلا کیوں کر رونما ہوا، ایسا یہ واقعہ کیوں کر پیش آیا کہ کسی اور نے نہیں، کسی روم کی فوج نے نہیں، کسی ایرانی فوج نے نہیں، کسی کفار کی فوج نے نہیں، کسی یہودی فوج نے نہیں، بلکہ مسلمان افواج نے، جو کلمہ پڑھتی تھیں، انہوں نے اسی نبی کے نواسے کو قتل کیا، اس کے پورے خاندان کو شہید کر دیا جس کا وہ کلمہ پڑھتے تھے، جس کی رسالت کی گواہی وہ کلمے میں بیان کرتے تھے۔ تو پہلا سوال جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ واقعہ کربلا کیوں کر رونما ہوا، یزیدی افواج نے، عمر ابن سعد نے اور اس کے ساتھ جو دیگر لوگ تھے، انہوں نے کیوں کر امام حسین علیہ السلام کو اور ان کے گھرانے کو شہید کیا۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے کہ لوگوں میں تحمل کتنا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کی کہ جب امام حسین کی بات کی جائے تو اس حسینی شعار کو بھی ذہن میں رکھا جائے کہ آپ جب امام حسین کی بات کرتے ہیں تو آپ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ حق کے لیے آواز بلند کریں گے اور حق کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ دوسرا سوال جو ہمارے سامنے پیش آتا ہے اس حوالے سے وہ یہ کہ ٹھیک ہے، ایک واقعہ ہوا، آج سے 14 سال قبل رونما ہوا، یہ 14 سال سے آپ اس کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں اس بات کو بار 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 ریپیٹ کیا جاتا ہے؟ اور اس حوالے سے بہت سارے سوالات بھی پیش کیے جاتے ہیں کہ جناب کوئی وہاں پہ کوئی ویڈیو کیمرا لگا ہوا تھا، یہ جو آپ اتنی تفاصیل سے واقعات کربلا کا تذکرہ کرتے ہیں کہ کون پہلے شہید ہوا، کون اس کے بعد شہید ہوا، کون کیسے، کس کی شہادت کیسے رونما ہوئی، یہ سارے سوالات، یہ اگر ہم اپنے آپ سے جھوٹ بولنے لگیں تو الگ بات ہے، ورنہ ہم سب یہ سارے سوالات اس معاشرے میں فیس کرتے ہیں۔ میں ایک اکیڈمک انسٹیٹیوشن میں موجود ہوں، اور اکیڈمک انسٹیٹیوشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو انٹلیکچوئل کوسچنز ہیں معاشرے میں، جو اکیڈمک کوسچنز ہیں، اس کے اوپر ڈیبیٹ اور ڈسکشن ہو۔ انفارچونیٹلی مسلم معاشروں میں یہ طرز عمل موجود نہیں، آکسفورڈ میں اور دیگر کیمبرج میں یہ طرز عمل موجود ہے، یہاں پہ ذرا سی بات جو معاشرے میں حساسیت رکھتی ہو اس کا تذکرہ کرنا گناہ کبیرہ سے بڑھ کر ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ریپرکشنز ہوتے ہیں. لیکن بہرحال میں امید کرتا ہوں کہ میں ایک یونیورسٹی میں موجود ہوں اور یونیورسٹی میں آزادی اظہار رائے کی اور آزادی اظہار خیال کی حمایت ہوگی اور اس کی حوصلہ افزائی کی جائے گی, اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا, نہ کہ اس کو کسی منفی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے. پہلی بات یہ کہ واقعہ کربلا رونما کیوں ہوا, یہ کوئی خاندانی جھگڑا نہیں تھا. میں بصد احترام یہ عرض کروں کہ کوئی خاندانی لڑائی نہیں تھی امام حسین کی کسی بھی شخص سے. اگر یہ کوئی خاندانی لڑائی ہوتی تو اسی یزید کا بیٹا معاویہ, اس کے والد کا بھی نام یہی ہے لیکن بیٹے کا بھی نام یہی ہے, معاویہ ابن یزید, وہ کیوں کر تخت کو چھوڑ دیتا اور لات مار دیتا اگر یہ کوئی خاندانی لڑائی ہوتی. ٹھیک ہے, تو یہ کوئی خاندانی جنگ نہیں تھی. ممکن ہے کہ جو لوگ یزیدی افکار رکھتے ہوں یا یزیدی سوچ رکھتے ہوں, جو یزیدی تھاٹ کو قبول کرتے ہوں, ممکن ہے وہ اس کو خاندانی پس منظر میں دیکھ رہے ہیں. ان کو لگتا ہے یہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کی لڑائی ہے جو قبل اسلام جاری و ساری تھی. لیکن امام حسین کے پرسپیکٹو سے یہ کوئی خاندانی جنگ نہیں تھی. امام حسین اسلام کی جنگ لڑ رہے تھے, اسی لیے جس شعر کا آخر میں تذکرہ کیا ڈاکٹر صاحب نے, اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد, وہ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے. وہ حقیقت یہ کہ اسلام امام حسین کی جو جنگ تھی وہ انہی اسلامی اصولوں کے لیے جنگ لڑ رہے تھے جن اصولوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ جو زندگی ہے بعد از بعثت اس میں جن اصولوں کو احیا کیا یا جن اصولوں کو معاشرے میں نافذ کیا. امام حسین نے دیکھا کہ یزید نے اور اس سے پیشتر ان اصولوں سے انحراف کیا جا رہا ہے. خود یزید کو, یزید کی جو تخت نشینی ہے وہ انہی اسلامی اصولوں سے انحراف ہے جس میں اسلام میں کسی قسم کی بادشاہت, آمریت اور ملوکیت کی کوئی گنجائش نہیں تھی. اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا, باوجود کسی درجے میں اس حوالے سے اختلاف رائے موجود ہے, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ حضرت ابوبکر نے اپنے بعد اپنے بیٹے کو اپنا جانشین نامزد نہیں کیا, اسی طرح سے حضرت عمر نے بھی اپنے بعد اپنے بیٹے کو اپنا جانشین نامزد نہیں کیا. ٹھیک ہے, لیکن یہ پہلی دفعہ ہو رہا تھا کہ باپ کے بعد اس کا بیٹا بغیر کسی قابلیت کے, بغیر کسی استحقاق کے, اور ایسی حالت میں جب اس سے بہت سارے افضل اور اکمل افراد معاشرے میں موجود تھے, اس کو بحیثیت جانشین, بحیثیت اپنے بعد اپنا خلیفہ مقرر کر دیا گیا, اور اپنی زندگی میں اس کے والد نے اس کے لیے لوگوں سے بیعت طلب کی, اور جب کوئی سر اٹھانے کی کوشش کرتا تھا تو اس کو دھمکیاں لگائی جاتی تھی. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس مفہوم پہ احادیث موجود ہیں. تو یہ وہ حالات تھے جب معاشرے میں طاقت, جبر اور زور اور زبردستی کی بنیاد پر بیعت طلب کی جا رہی تھی, اور ایک ایسے شخص کے لیے جو کہ خود ہر قسم کے فسق و فجور کا شکار تھا, اور نہ کہ خفیہ طور پہ بلکہ اعلانیہ طور پہ اس کے گناہ سر عام گناہ کبیرہ اور صغیرہ کا مرتکب ہوتا تھا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ امام حسن علیہ السلام نے جب یزید کے والد امیر شام سے صلح کی تھی تو اس صلح کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ امیر شام اپنے بعد اپنی اولاد کو خلافت منتقل نہیں کرے گا. تو اس شرط کی بھی خلاف ورزی کی جا رہی تھی, اور ان اسلامی اقدار کی اور اصولوں کی بھی خلاف ورزی کی جا رہی تھی جن کو گزشتہ 40-50 سالوں سے جو کہ اسلامی معاشرے میں اسٹیبلش تھے, اور وہ بنیادی اصول یہ کہ اسلام میں آمریت اور ملوکیت نہیں ہوگی. یہ اسلام کسی خاندانی بادشاہتوں کو قبول نہیں کرتا, نہ اس وقت کرتا تھا نہ آج کرتا ہے. آج بھی خاندانی بادشاہتیں اسلام کے دعوے دار اور چیمپئنز کے طور پہ موجود ہیں, نہ اسلام نے اس وقت قبول کیا نہ آج اس کو قبول کرتا ہے. اس وقت بھی امام حسین اس کے خلاف کھڑے ہوئے, آج بھی جو امام حسین کے فالوورز ہیں وہ انہی بادشاہتوں اور امریتوں کے خلاف کھڑے ہیں اور سامنے اس کو فیس کر رہے ہیں, اس کی تمام بروٹیلٹی کے باوجود اس کو فیس کیا جا رہا ہے. تو پہلی بات کہ یہ کوئی خاندانی اور باپ دادا کا جھگڑا امام حسین اس کی جنگ نہیں لڑ رہے تھے، کہ ان کے والد نے چونکہ امیر شام سے جنگ کی تھی تو اب امام حسین نے کہا میں نے بھی یزید سے جنگ کرنی ہے. نو، اس کی وجہ یہ تھی کہ یزید اپنے کردار میں، اپنے وجود میں اسلامی اصولوں سے منحرف تھا، اسلام کو قبول نہیں کرتا تھا. اس کے حوالے سے سوائق المحرقہ میں علامہ ابن حجر مکین ہے جو شافعی عالم ہے، انہوں نے تفصیل سے اس کے کلمات کا ذکر کیا ہے کہ اس نے کیا کیا گفتگو، خود رسالت کے حوالے سے اس نے جو باتیں کی ہیں جن کو ذکر نہیں کیا جا سکتا، آپ جا کے دیکھیں. اس نے جس طرح کے کلمات ادا کیے امام حسین کے لیے، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا. خود کہا امام حسین نے کہ اس دئی ابن دئی نے مجھے دو چیزوں کے درمیان لا کے کھڑا کر دیا ہے، ایک صلہ اور ذلہ، اور حیات منت ذلہ، یعنی ذلت ہم سے دور ہے، ہم ذلت کو قبول نہیں کر سکتے. اگر دو آپشن ہیں اور ایک آپشن یہ ہے کہ جنگ کریں، قربانی دیں، اپنا خون پیش کریں راہ اسلام میں، اور یا دوسرا آپشن یہ ہو کہ ہم ذلت کے ساتھ سب بھی ہو کے زندگی گزاریں، تو یہ نہیں قبول ہمیں کہ ذلت کے ساتھ زندگی گزاریں، اسلام کی راہ میں قربانی پیش کی جائے گی. یہ وہ کانٹیکسٹ تھا جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام میدان عمل میں آئے، اور جب ان سے بیعت طلب کی گئی تو انہوں نے اس کا انکار کیا، اور پھر کوفے کی طرف آزم سفر ہوئے. یقیناً ڈاکٹر صاحب نے صحیح فرمایا کہ ان کو بہت سارے لوگوں نے راستے میں آ کے مشورہ دیا، اپنا جو ان کا انالیسس تھا وہ پیش کیا، لیکن اس کے باوجود امام حسین کا کربلا کی طرف سفر جاری رہا. تو یہاں سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ کربلا کی طرف جو امام کا سفر تھا، ممکن ہے کہ کوفیوں نے جو ان کو خط لکھا اور بعد میں دھوکہ دیا، کوفیوں کا خط لکھنا ممکن ہے ایک سبب رہا ہو کربلا کی جانب ان کا جو سفر تھا اس کا آغاز، اس کی وجوہات میں ایک چیز یہ ہو. لیکن جب راستے میں ان کو خبر مل چکی تھی کہ کوفیوں نے غداری کر دی ہے اور حضرت مسلم ابن عقیل شہید ہو چکے ہیں، اس کے باوجود بھی امام کربلا کی طرف اپنے سفر کو برقرار رکھتے ہیں، اس سفر کو روکتے نہیں ہیں، اس کی ڈائریکشن کو چینج نہیں کرتے. ہمارے ساتھ علامہ صادق تقوی صاحب موجود ہیں، وہ اس پر ان چیزوں پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے، میں تو بالکل عامیانہ گفتگو کر رہا ہوں، وہ اس پہ عالمانہ اظہار خیال کریں گے. لیکن ایک وجہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین، یزیدی افواج یہ سمجھتی تھی کہ وہ امام حسین کو گھیر گھار کے اس کربلا کے میدان میں لے کر آ گئے اور ان کا پانی بند کر دیا، ان کے اور ان کے اصحاب کا، ان کی اولاد کا، ان کے اہل بیت کا. لیکن حقیقت یہ تھی کہ امام حسین کل یزیدیت کو ٹریپ کر کے اس میدان کربلا میں لے کر آئے، تاکہ یزیدیت کی حقیقت کو اور اس کے فسق و فجور کو دنیا کے سامنے عیاں کر دیں کہ یزیدیت کی حقیقت کیا ہے. ایک ریڈ لائن امام حسین نے ڈرا کی حق اور باطل کے درمیان. ممکن ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام یہ جنگ نہیں لڑتے بالفرض، تو لوگوں کے لیے اس طرز عمل کو سمجھنا یا اس کی فہم مشکل ہو جاتی کہ اگر حاکم وقت ظالم اور جابر ہو، بزور طاقت اور جبر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہو اقتدار پر، اور فسق و فجور کر رہا ہو، اسلام سے انحراف کر رہا ہو، ایسے حاکم کے مقابلے میں اسلامی طرز عمل کیا ہے، یہ چیز خود ایمبیگوس ہو جاتی. اور بعض لوگوں کے لیے آج تک ایمبیگوس ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جو بھی حاکم جیسا بھی حاکم ہو وہ اول الامر ہے اور اول الامر کی اطاعت واجب ہے، تو چاہے یزید ہو یا کوئی اور ہو اس کی اطاعت کی جائے گی. امام حسین نے اس فکر کو، اس سوچ کو کربلا میں کل کر دیا اور بتا دیا کہ اگر حاکم وقت اگر ظلم اور جبر کے ذریعے، عامیت کے ذریعے، استبداد کے ذریعے لوگوں پر حکومت کرتا ہے تو اس کو حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے اور اس کے خلاف قیام کیا جائے گا. یہ بنیادی بات ہے. اس کے علاوہ بے شمار سبق موجود ہے واقعہ کربلا میں کے لیے آواز بلند کرنا وغیرہ وغیرہ، لیکن اس واقعے کا اپنا کانٹیکسٹ کیا تھا، اس میں سے کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں. اب یہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، تو اسلام کو امام حسین ریپرزینٹ کر رہے تھے، لیکن یہ حقیقت بھی بیان کی جانی چاہیے کہ پھر کفر کو ریپرزینٹ کون کر رہا تھا، کیونکہ اسلام کی بنیاد تو کلمہ انکار سے ہے نا، لا پڑھتے ہیں پھر اللہ پڑھتے ہیں، ایسے ہی ہے لا الہ الا اللہ. بات یہ ہمارے معاشرے کا، اور میں یہاں پہ اساتذہ موجود ہیں ان کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہوں گا اس فورم کے ذریعے جو انہوں نے مجھے فراہم کیا ہے، کہ معاشرے میں حق کی بات کرنا، نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، حج کرنا چاہیے، زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، آسان ہے، لیکن طاغوت کو برہنہ کرنا، طاغوت کو ایکسپوز کرنا، برائی کو ایکسپوز کرنا، بروں کا نام لے کے ان کو برا کہنا، یہ مشکل کام ہے. ہم سب یہ چیزیں معاشرے میں فیس کرتے ہیں. تو جو اکیڈمک انسٹیٹیوشنز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر ان ڈبیٹس کو انیشیٹ کرنا چاہیے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو لا الہ الا اللہ ہے، یہ لا کیوں ہے؟ مطلب کہہ دیتے اللہ ایک ہے، یہ کیوں کہا کہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، اور اس کے بعد خدا کی توحید کا اقرار ہے. یہ واقعہ کربلا یہی ہے کہ پہلے طاغوت کا انکار کیا، طاغوت کو ایکسپوز کیا، یہ کفر ہے، یہ فسق و فجور ہے، یہ ظلم ہے، اور پھر اپنے طرز عمل سے بتایا کہ حق کیا ہے. تو اگر امام حسین علیہ السلام اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یزید اور اس کی افواج جو بظاہر کلمہ گو تھیں، اور آج بھی ایسے ظالم اور جابر بادشاہ موجود ہیں جو بظاہر کلمہ گو ہیں لیکن کفر کو، فسق و فجور کو، طاغوت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اسلام کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. ایک اور سوال اسی کے ذمن میں کہ جناب اس واقعے کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے، کیا ضرورت ہے اس کی؟ 1400 سال ہو گئے، ایک واقعہ ہو گیا، ٹھیک ہے، بہت بڑی قربانی تھی، امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، ہم سب احترام کرتے ہیں، آپ یہ سب جملے سنتے ہیں کہ بھائی ہم بھی مانتے ہیں، لیکن یہ کیا کہ 1400 سال سے آپ روتے دھوتے آ رہے ہیں، کیا ضرورت ہے اس کی؟ میں ایک اقبال کے ایک شعر کا حوالہ دے کے اس بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا. اقبال نے اپنے شعر میں کہا کہ نہایت اس کی حسین ابتدا سے ابتدا ہے اسماعیل، یعنی یہ جو حق اور باطل کا معرکہ ہے اور حق اور باطل کی جنگ ہے، راہ خدا میں قربانی دینے کا جو جذبہ ہے، اس کی ابتدا کس سے ہوئی ہے؟ حرم کی جو داستان ہے اس میں اس کی ابتدا ہوئی ہے حضرت اسماعیل سے. عجب بات ہے، یہ ساری باتیں آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ اسلامی مہینوں میں پہلا مہینہ محرم، اس کی 10 تاریخ جو کہ امام حسین کی شہادت کا دن ہے، اور آخری مہینہ ذی الحج اور اس کی 10 تاریخ، اور وہ کیا ہے؟ وہ حضرت اسماعیل کی قربانی کا دن ہے. ٹھیک ہے، سب کے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ جناب یہ امام حسین کی قربانی کا تذکرہ کیوں کر 1400 سال سے جاری ہو ساری ہے؟ لیکن تھوڑا سا اگر غور و فکر کرتے تو پتہ چلتا کہ 5000 سال سے حضرت اسماعیل کی قربانی کا بھی تذکرہ جاری ہو ساری ہے. ٹھیک ہے، اور جہاں پہ بی بی ہاجرہ دوڑی تھی وہاں پہ آپ 5000 سال سے دوڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ایک دمبا آ گیا آسمان سے اور قربان ہو گیا، 5000 سال سے آپ نے لاکھوں اور کروڑوں جو ہیں بکرے، گائے اور اونٹ جو ہیں وہ آپ قربان کرتے آ رہے ہیں. کوئی نہیں پوچھتا کہ 5000 سال سے کیوں یاد کر رہے ہو اس واقعے کو، کیا وجہ ہے؟ اب مسلمان تو جواب دے دے گا کہ بھائی اللہ نے کہا ہے، آسان سا جواب ہے، لیکن سوال یہ کہ اللہ نے کیوں کہا ہے اور کیوں اس کو یاد رکھنے کا حکم دیا ہے؟ ایک عیسائی اور یہودی اگر یہ سوال کرے کہ کیوں یاد کر رہے ہو، یہ کون سی بات ہے کہ اگر حضرت ہاجرہ کہیں پہ دوڑی تو تم بھی دوڑو گے وہاں پہ، کہیں پہ وہ ہلکے چلی تو تم بھی وہاں پہ ہلکا چلو گے، کیوں کرتے ہو ایسا؟ تو یہ خود حج جو ہے کیوں کر خدا نے حکم دیا، کیونکہ وہ قربانی، اس کے پیچھے جو انگیزہ تھا، یعنی حضرت ابراہیم کی جو نیت تھی وہ اتنی عظیم تھی کہ خدا نے چاہا کہ وہ قربانی، جو اصل میں قربانی نہیں تھی،
اصل میں تو خدا کو حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کروانا، حضرت اسماعیل کو قتل نہیں کروانا تھا، امتحان لیا جا رہا تھا، ایک ابتلا تھی، آزمائش تھی، تیار کیا جا رہا تھا کہ اگر یہ وقت آئے کہ نبی کی اولاد کو راہ خدا میں قتل ہونا پڑے تو نبی اس کی قربانی کو قبول کرے، خود اپنی اولاد کو قربانی کے لیے پیش کرے، اس کے لیے پریپیئر کیا گیا۔ حضرت ابراہیم اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے جیسا کہ آیت قرآن ہے، اور انہوں نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ تو جو پیش خیمہ ہے اصل قربانی کا، اس کو تو آپ 5000 سال سے یاد رکھ رہے ہیں، اس کے سارے مراسم کو آپ یاد رکھ رہے ہیں، اور جو خود اصل قربانی ہے کہ جب وہ وقت آیا کہ اب قربانی دینی ہے نبی کی اولاد کو، نبی کے بیٹے کو راہ خدا میں قتل ہونا ہے، اور وہ قربانی رسول اللہ کے سامنے پیش کی گئی، روایتیں موجود ہیں مشکات میں اور دیگر کتب میں کہ خود رسول خدا کو قبل خبر دی گئی، کیا آپ اس بیٹے سے بہت محبت کرتے ہیں؟ رسول اللہ نے کہا ہاں بے شک، تو کہا آپ کی امت اس کو قتل کر دے گی، شہید ہو جائیں گے۔ رسول اللہ نے اس چیز کو قبول کیا، اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے آمادہ ہوئے، یعنی جس چیز کے لیے 5000 سال سے مسلم امت کو تیار کیا جا رہا تھا، جب وقت آیا کہ اب یہ قربانی دی جائے گی، نبی کے بیٹے کو راہ خدا میں قربان کیا جائے گا، تو نبی آمادہ تھے، تیار تھے، پورے خاندان کی قربانی دی، یہاں تک کہ 6 مہینے کے حضرت علی اصغر کی بھی قربانی پیش کر دی گئی۔ تو جب آپ 5000 سال سے حضرت ابراہیم کی قربانی کو زندہ اور تابندہ رکھے ہوئے ہیں اور رکھنا چاہیے، تو وہ قربانی جو کہ انتہا، جس کو کہا اقبال نے کہ یہ انتہا ہے، اس کے مراسم کو بھی اسی طرح سے زندہ رہنا چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ آج بھی جب کسی کے سامنے یہ وقت آئے کہ اسلام کے لیے خدا کی راہ میں اپنی اولاد کی، جان و مال کی، کسی بھی چیز کی قربانی دینے کے لیے اس کو کہا جائے اور وقت آئے کہ وہ اپنی قربانی پیش کرے تو پیش کرے۔ یہ سمبلز اس جذبے کو زندہ رکھنے کا نام ہے۔ بدقسمتی سے جیسے حج کو ایک سمبولک فارم کے طور پہ قبول کر لیا گیا، ایک رسم بن کے رہ گئی ہے، یا قربانی دکھاوے کے لیے انہیں لگ گئی ہے، ممکن ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی یاد میں ہم تذکرہ اور مجالس اور محافل سے جاتے ہیں، ان میں بھی ریاکاری آ گئی ہو، دکھاوا آ گیا ہو، میں اس کو ڈینائی نہیں کرتا، لیکن اصل مقصد اس کو یاد رکھنے کا یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے یہ وقت آئے تو آپ بھی راہ خدا میں قربانی پیش کریں۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے ایک روایت کا تذکرہ کیا کہ جب یزید کے دربار میں امام زین العابدین نے کہا کہ نبی ہوتے تو ایسا نہ کرتے، اور تو ان کو قریب کر لیا گیا اور ساتھ بلا لیا گیا وغیرہ وغیرہ۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، سوال یہ ہے کہ نبی زندہ ہوتے تو امام حسین کے قاتلوں کے ساتھ کیا کرتے؟ ڈاکٹر صاحب ممکن ہے اگلی نشست میں کبھی اس کا جواب دیں کہ ان کے امام حسین کے قاتلوں کے ساتھ نبی کا طرز عمل کیا ہوتا، اور سب سے امپورٹنٹ بات واقعہ کربلا، جیسے میں نے کہا کہ اس کا مقصد یہ ایک صرف تاریخی واقعے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس کی امپلیکیشنز ہیں کہ آج کے دور میں جہاں یزیدیت ہے، جہاں طاغوت ہے، اس کے سامنے کھڑے ہونے کا حوصلہ ہو۔ اگر یہ واقعہ صرف ایک واقعے کے طور پہ آپ دہراتے رہتے ہیں اور آپ میں اتنی ہمت پیدا نہیں ہوتی کہ آپ خود حق کا برملا اظہار کر سکیں، اور آج کے دور کی یزیدیت اور آج کے دور کی جو آج کے دور کا جو طاغوت اور استکبار ہے اس کے سامنے کھڑے ہو سکیں، تو یہ سب بے معنی اور بے مقصد رہ جائے گا۔ زندہ رہنا چاہیے لیکن بے مقصد ہو جائے گا، جیسے ہماری قربانیاں کرنی چاہیے، ہر سال 10 ذی الحج کو کرتے ہیں، لیکن وہ اپنا جو مقصد ہے اور ہدف ہے اس کو کھو بیٹھی ہے۔ تو اگر امام حسین کا بھی ذکر ہوتا رہے لیکن طاغوت کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت نہ ہو، اور دل میں خوف اور ڈر پیدا ہو جائے کہ یار یہ بات بول دیں گے تو یہ مسئلہ ہو جائے گا، اور وہ بات بول دیں گے تو وہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا، تو پھر اپنے آپ کو حسینی نہیں کہیں۔ آج کے دور کا جو طاغوت ہے، امریکہ ہے، اس کے جو اعلی کار، یہ جو عرب ممالک ہیں، یہ جو بادشاہت ہیں، جو 1400 سال سے بادشاہت ہیں، مسلط کر دی گئی ہیں ان علاقوں پہ، اور انہوں نے جو تکفیری آئیڈیولوجی مسلم معاشروں میں پھیلائی ہے، پوری دنیا میں سپانسر کرتے ہیں، فنڈ کرتے ہیں تکفیری اور کالا دم دہشت گرد گروہوں کو، کبھی داعش کے نام پہ، کبھی القاعدہ کے نام پہ، کبھی سپاہی صحابہ کے نام پہ، لشکر جنگی کے نام پہ ہمارے ملک میں 80,000 لوگ قتل ہو گئے، شہید ہو گئے ہمارے طالب علموں کو، کبھی لگتا ہے بلیک واٹر مار رہی ہے، کبھی کہتے ہیں موساد مار رہی ہے، نام لینے سے ڈرتے ہیں ان گروہوں کا اور ان کو لوگوں کے سامنے ایکسپوز کرنے سے خوف پیدا ہوتا ہے. اس چیز کا مقابلہ کریں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ دہشت گرد گروہ جو کسی ایک مسلک کے دشمن نہیں ہے، داتا دربار کو شیعہ امام بارگاہ نہیں تھی، ٹھیک ہے وہاں پہ، اور یہ جو آرمی پبلک اسکول پشاور میں جو بچے شہید ہوئے شیعہ نہیں تھے، ہمارے سنی بھائی شہید ہو رہے ہیں، یہ جو 80,000 لوگ شہید ہوئے ہیں ان کالعدم دہشت گرد گروہوں کے ہاتھوں، ان کی اکثریت ہمارے برادران اہل سنت پر مشتمل ہے. ہمیں شیعہ مسلمانوں کو کی نسل کشی کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے ان کو ان کے عقیدے کی وجہ سے مارا جا رہا ہے، لیکن باقی لوگوں کو بھی قتل کیا جا رہا ہے. یہ سارے حقائق، یہ جو پنڈی میں آرمی کی مسجد پر حملہ ہوا تھا، بیٹے کو کور کمانڈر کے بیٹے کو شہید کیا گیا تھا، وہ کوئی شیعہ نہیں تھے. تو یہ جو تکفیری آئیڈیولوجی جو ان عرب ممالک سے فنڈ کی جا رہی ہے، اسپانسر کی جا رہی ہے، یہ اکیڈمک انسٹیٹیوٹس کا کام ہے، یہاں پہ موجود اساتذہ کرام کا کام ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ حق کو واضح کریں اور ایمبیگیوٹی پیدا نہ کریں. ہمارے سپاہ سالار نے بیان دیا ہے کہ سعودی عرب کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی جائے گی، جناب والا ہم جنگ لڑ رہے ہیں اس نظریاتی سرحد سے جو تکفیری آئیڈیولوجی وہ پوری دنیا میں پروپیگیٹ کر رہے ہیں، ہمارا اعلان جنگ ہے اس نظریاتی سرحد سے. ہماری افواج کا کام پاکستان کی سرحدوں کا دفاع ہے، کسی قسم کی تکفیری آئیڈیالوجی کا دفاع نہیں ہے. بہت بہت شکریہ، تھینک یو.